تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت جو سورہ مائدہ کی ہے میں تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خاص حکم کی طرف توجہ دلائی ہے اور حکم یہ ہے کہ بیکار کے سوالات نہ کرو. عام طور پر لوگ سوالات کرتے ہیں تو سوال کرنے کا بعض اوقات مقصد یہ ہوتا ہے اپنی علمیت جھاڑنا. ایک بات معلوم ہے اور ویسے ہی اس سے بس جہاں کوئی نظر آ گیا کہا کہ بھائی ایک بات پوچھنی ہو، بلکہ اس کی بھی تکلیف گوارہ نہیں کرتے، فوراً سوال کر دیتے. تو جن لوگوں کو بہت زیادہ عادت ہے سوال کرنے کی ان کو منع کیا گیا، لیکن اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر احکام شریعت معلوم کرنے کی نیت سے کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. کسی کو کوئی عمل کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، شریعت کا حکم معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں اگر سوال کرے گا تو اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ اس کا تو حکم خود قرآن مجید میں دیا اللہ تعالیٰ نے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم معلوم کرو، اہل ذکر سے اہل علم سے معلوم کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو سوالات لاؤ قسم کے ہوتے ہیں، بیکار قسم کے ہوتے ہیں، ان سوالات سے منع کیا گیا. چنانچہ خود قرآن مجید کی آیت کا شان نزول جو ہے وہ ایک خاص واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ بتائیے میرے والد کون تھے، تو آپ نے خیر فرما دیا حذافہ. تو ان کی والدہ نے بعد میں کہا کہ اللہ کے بندے تو نے مجھے شرمندہ کر دیا، اگر خدا نہ کرے میں زمانہ جاہلیت میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہوتی، تجھے کیا پتا کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، تو آج تو نے مجھے رسوا کر دیا. تو یہی وجہ ہے کہ آیت کا جو عنوان ہے وہ بھی یہ ہے کہ ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبدی لکم تسؤکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بتائیں گے وہی کے ذریعے بتائیں گے، وہ بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے بالفرض اگر وہ کہہ دیتے کہ بھئی تم جس کو اپنا باپ سمجھتے ہو تمہارا باپ نہیں بلکہ کوئی اور ہے، تو بلا شبہ یہ بات بری تو لگتی. اور اصل مسئلہ یہی تھا کہ چونکہ یہ جو صاحب تھے ان کے والد کے بارے میں لوگ تان کرتے تھے، اس لیے انہوں نے چاہا کہ میں پوچھ لوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ کہا کہ آج جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، بعض لوگوں نے سوالات کیے تو آپ اس پر ناراض بھی ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم جو چاہو پوچھ لو. اس پر ایک صاحب نے یہ سوال کیا اور ایک آدمی اور سوال کیا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں، تو وہ فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں پوچھنا آپ سے، آپ جو بتائیں گے ہمیں بس وہ کافی. اور پھر فرمایا کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں. چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ پچھلی امتیں جو تباہ کی گئیں وہ کثرت سوال کی وجہ سے، اپنے نبیوں کے خلاف احکام کے خلاف ورزی کی وجہ سے تباہ کی گئی. اس سے پتہ چلا کہ بلا وجہ کے سوالات کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے, بلکہ جتنی بات دین کی معلوم ہو اس پر عمل کر. اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ وہی نازل ہو رہی, صحابہ کرام نے بہت زیادہ سوالات نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر سوالات کرتے بھی تھے تو وہ علت اور اسباب معلوم نہیں کرتے تھے, یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ ایسا کیوں ہے, کیوں سے آپ نے سوال نہیں کیا, بلکہ صحابہ کرام کے سوالات کیا سے ہوتے تھے, اس کا کیا مطلب ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے. تو بہرحال علت اور اسباب کی طرف سے میں بعد میں آؤں گا, لیکن ویسے ہی سوالات کرنا اور بیکار قسم کے سوالات کرنا جس سے نہ ہماری دنیا کے کوئی کام بنتے, نہ آخرت کے کوئی کام بنتے, نہ ہمارے لیے وہ ضروری ہے. اب مثلا کوئی شخص یہ پوچھے کہ صاحب وہ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے, قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ایک لڑکی کی وجہ سے قتل کیا تھا, ذرا بتائیے اس لڑکی کا نام کیا تھا. اب بتائیے اس قسم کے سوال بعض لوگ کرتے ہیں, باقاعدہ بحث مباحثے ہوتے ہیں. اب اس لڑکی کا نام اگر معلوم ہو جائے تو تم کیا کرو گے بھائی, اور نہ معلوم ہو تو تمہارے دین میں کون سی کمی آ جائے گی, اور کون سے منکر نکیر جو ہے وہ سوال میں پوچھیں گے کہ ہاں اس لڑکی کا نام بتاؤ ورنہ تم جنت میں نہیں جاؤ. تو اس سوال سے کوئی فائدہ نہیں, اس لیے اس قسم کے سوالات کرنا جو ہمارے لیے نہ تو دین میں اضافے کا سبب ہے نہ وہ ضروری ہے, بیکار کی بات. اب یہ پوچھنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا, اس سے کیا تمہاری بھائی کون سی جو رکاوٹ ہے دین میں, اگر نام معلوم نہ ہو اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض تو نہیں کیا کہ ہم پر کہ ایک چیز معلوم ہو ہمیں. ہر شخص جو عالم بھی ہے ضروری نہیں کہ اسے ساری باتیں معلوم ہوں. اللہ تعالیٰ نے لکل لذی فضل فضلہ, ہر فضیلت والے پر ایک اور فضیلت والا رکھا ہے, اور پھر جو بھی فضیلت والا ہے اس سے اور فضیلت والا ہوگا. اس لیے یہ بات کہ ہر شخص ہر سے آخر ہو ایسا نہیں, بہت سی باتیں ایک شخص کو معلوم ہوتی ہیں لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ خود بھی کہتا ہے ابھی مجھے معلوم نہیں میں بعد میں بتاؤں, بلکہ یہ علم کی علامت ہے. آدمی کو جو بات معلوم نہ ہو اور یہ کہہ دے کہ نہیں مجھے علم نہیں ہے, یہ اس کے علم عالم ہونے کی علامت ہے, اور ہر بات کا جواب دے دینا یہ جاہل ہونے کی علامت ہے. ساری باتیں بتائیں, کوئی بات ایسی نہیں جو اس سے پوچھیدہ نہ ہو. کتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ نے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں یا بعد میں بتاؤں گا. اور الحمدللہ ہمارے یہاں اہل علم کا طریقہ ہی ہے, معلوم نہیں ہوتا تو بتا دیں کہ بعد میں پوچھ لینا, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں. اور بہت سے علماء کرام ہمارے ایسے گزرے جو ہمارے دینی امام ہیں, رہنما ہیں, لیکن بہت سارے سوالات پر, بلکہ بعض نے کہا کہ سو سوالات ہوتے تو 99 سوالوں پر وہ کہتے تھے کہ مجھے اس کا علم نہیں, تو کیا وہ جاہل بن گئے؟ یہ ان کے علم ہونے عالم ہونے کی علامت ہے کہ جو بات معلوم نہیں تھی انہوں نے اس کو بتا دیا کہ یہ ہمیں معلوم نہیں, اور جو بات معلوم تھی وہ بات بتا دی. اس لیے اس قسم کے سوالات کرنا جس سے ہمارا نہ دینی نفع ہے نہ آخرت کا کوئی نفع ہے, یہ لغو بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. پھر اس سے زیادہ بڑھ کر جو خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی بات کی علت اور اسباب معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ صاحب اس کی حکمت کیا ہے, اور ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر حکمت معلوم ہوگی تب تو میں, اگر ذہن میں آ گئی میری عقل کے مطابق ہوئی تو میں عمل کروں گا, لیکن اگر میری علت جو ہے وہ میری عقل کے مطابق نہ ہوئی تو عمل بھی نہیں کروں گا. تو یہ خود ایک اور خرابی کہ ایسا ذہن رکھنا کہ بھائی اگر تمہاری عقل عقل کل تھوڑی, کسی کی بھی عقل عقل کل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میں مسا ہاتھ پیروں کے نیچے سے کرتا, کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی تو پاؤں کے نیچے لگی ہوتی ہے, پیر کے اوپر تو نہیں ہوتی, لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اوپر مسا کرو. مسا کی بات صورتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات ایک آدمی نے پٹی باندھی ہوئی ہے, ایسی پٹی ہے کہ جس کو کھولنے سے تکلیف ہوتی ہے, یا اگر وہاں پر پانی لگے گا دھلے گا تو وہ حصہ جو ہے وہ مرچ میں شدت ہو جائے گی, تو اس قسم کی جب صورت ہو تو اس وقت ہاتھ گیلا کر کے خالی اس پر سیوت سے لیا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سردیوں کا زمانہ ہے تو موزوں پر مسح کر لیا جاتا ہے, لیکن اس ان موزوں سے عام موزے مراد نہیں ہیں. بعض لوگ عام موزوں پر مسح کر لیتے ہیں جو جائز نہیں ہے, بلکہ موزوں کی خاص صفت ہے. تو موزے کیسے ہونے چاہیے, کتنا آدمی اس کو پہن کر پیدل چل سکتا ہے, کون سی زمین پر چل سکتا ہو. تو چمڑے کے جو موزے ہیں عام طور پر اگر کوئی شخص پہنا ہوا ہو طہارت کی حالت میں پہن لے, تو جب وضو ٹوٹے گا اس کا پہننے کے بعد اس وقت سے 24 گھنٹے تک مقیم آدمی کے لیے اس پر مسح کرنا چاہیے. اور جہاں تک مسافر کا تعلق ہے تو وہ 3 دن 3 راتیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے. بہت مشکل تب ہوتی ہے جب مسئلہ معلوم نہ ہو. تو جو مسئلہ معلوم نہ ہو جس کی ضرورت پیش آئے اس وقت پوچھ لینا چاہیے. اب مثلا آدمی سفر پر جا رہا ہے, اب اگر سوچے گا کہ میں پوچھوں گا تو بھی سوال کرنے سے منع کیا, تو نہیں, یہ بات نہیں. آدمی جب سفر کر رہا ہے تو اب سفر سے متعلق مسائل معلوم کرے کہ نماز میں نے کس طرح پڑھنی ہے, کتنے دن کا قیام ہوگا تو نماز میں جو ہے سفر والی پڑھوں گا, کتنے دن کا قیام ہوگا کہ نماز پوری پڑھوں گا, یہاں معلومات کرے. تجارت کرنا چاہ رہا ہے, اب معلومات کرے کہ بھائی جائز طریقے کون سے ایسے ہیں جو میں اختیار کر کے وہ صورت اختیار کروں کہ میری تجارت جائز ہو جائے. اب آج کل بہت سے صورتیں ہیں, آدمی بینک سے گاڑیاں خرید لے رہے ہیں لون پہ, اور جو ہے وہ معلوم کرے کہ بھائی کون سے طریقے ایسے کہ جائز ہو جائے, ورنہ عام طور پر تو ناجائز طریقے ہیں. اب جائز طریقے بھی آدمی کے پاس موجود ہیں, آپ جو ہے ان سے ڈیلنگ کریں, جائز طریقہ بتائیں کہ بھی میں اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ تیار ہیں تو میں بھی تیار ہو جاؤں. اسی طریقے سے اور بہت سے ہیں, جہاں پر ضرورت ہو اس کے مطابق سوالات کرے آدمی, تاکہ ہمارا دین جو ہے وہ واضح ہو جائے, اور جب صحیح صورتحال سامنے آ جائے پھر اس پر عمل کرے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی بلا ضرورت نہ کرے, جب ضرورت پیش آئے سوال کرے. نماز فرض ہو گئی, واجب ہو گئی ہم پر, اب نماز سے متعلق سوالات ہیں, روزے سے متعلق سوالات ہیں, کس صورت میں ٹوٹ جائے گا, کس صورت میں جو ہے اس کا دہرانا ضروری ہے, کس صورت میں کفارہ آئے گا, کس صورت میں سے قضا ہوگی, تو بہت سارے مسائل جو بھی صورت حال ہو اس کے مطابق آدمی پوچھ سکتا ہے. ویسے سوال کرنا منع نہیں ہے, لیکن جو لفظ قسم کے سوالات ہیں لا یعنی اس کو کہہ دیجیے, اس قسم کے سوالات کرنا یہ آدمی کی جہالت کی علامت ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے اختلافی مسائل میں الجھے رہتے ہیں کہ جو آج سے بھی 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں لیکن اس کا مسئلہ حل ہو کے نہیں رہتے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اور صاحب پڑھنی تو حدیث دکھا دیں کہاں لکھی ہوئی ہے, کیسی طریقے سے حامی اونچی آواز سے کہنی ہے کہ آہستہ آواز سے کہنی ہے, اور 11ویں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, اور کنڈے جائز ہیں یا ناجائز ہیں. تو بہت سارے ایسے سوال جو باقاعدہ یہ سب چیزیں یہ کرتے سے چلی آ رہی ہیں, اور اس کے جوابات بھی تقریباً دیے جا چکے ہیں, کتابوں میں بھی تحریر ہیں. تو بہرحال اگر کسی کو معلوم نہیں پھر بھی معلوم کر سکتا ہے, لیکن اتنی بات سمجھ لیجیے کہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے تو دلائل عام لوگوں کو طلب کرنا یہ مناسب نہیں, اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ جو دلیل دے رہا صحیح بھی ہے یا نہیں. اہل علم تو دوسرے اہل علم سے سوال کر سکتا ہے اور دلیل مان سکتا ہے, لیکن عام لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں پر انہیں اعتماد ہو اعتبار ہو اس سے پوچھ کر اور عمل کر لیں, اس کے لیے اتنا ہی کافی. لیکن جہاں تک اہل علم کا تعلق ہے اگر وہ چاہیں تو وہ دلیل مان سکتے ہیں. تو بہرحال جہاں سوالات کی ضرورت ہو تو آدمی دے سکتے ہیں, لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کہ اس کے دلائل مانگنا. اصل میں شیطان جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان کو ایسے کاموں میں الجھا دے کہ اصل کام پھر رہ جائے اور الٹے سیدھے کاموں میں آدمی پڑ جائے. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اس زمانے سے ہم اپنے بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, ایک پرچہ تقسیم کیا جاتا لوگوں میں, یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے. عام طور ہر مسجد میں ہر جمعے میں مہینے بعد دو مہینے بعد سامنے آ جاتی ہے بات. اب کوئی تقسیم کر دیتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ صاحب 30% جو ہے وہ ضرور فوٹو کاپی کرا کے تقسیم کرو, اگر نہیں کرو گے تو تمہاری بھینس مر جائے گی, نہیں کرو گے فلاں شخص نے نہیں کیا جھوٹ جانا تو اس کا بیٹا مر گیا, اتنے $1000 کا نقصان ہو گیا, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اس کی آگ لگ گئی اس قسم کی, اور اگر تم کر لو گے تو $1,00,000 کا فائدہ ہو جائے گا, بات بھی ڈالروں میں کرتا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے یہ عرصے سے سیرا آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں. ہمارے لیے کسی شیخ احمد کی وصیت اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا گئے ہمارے لیے وہی کافی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات تو بار بار واضح فرمائی، جیسے اس موقع پہ فرمایا کہ ہمیں کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں جو حکم فرمائیں گے ہم عمل کریں گے. اور ایک آدھ اور موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، جو احکام آپ بتا چکے ہیں ہمارے لیے وہی، اس پر عمل کافی ہے. انسان اصل یہی تھا تاکہ لوگوں کو بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ بھئی لوگ گمراہ نہ ہوں، اس قسم کی چیزوں کی طرف شیطان جو ہے انسان کو مائل کر دیتا ہے. اب لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کیونکہ کام بڑا آسان ہے، 30 روپے خرچ ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ فوٹو کاپی کرانے کو، اور 30 روپے میں جناب اگر اس کو لاکھوں ڈالر کا فائدہ مل رہا ہے تو کیا برا ہے؟ مفتاد آئے تو برا کیا ہے؟ 30 روپے خرچ کر کے 30,000 روپے کما لیتا تو بھی بڑی بات. اس لیے ایسے کاموں کی طرف لوگ مائل ہو جاتے ہیں کہ وہ بھائی فلاں نے اچھا پھر کیونکہ تواہم پرستی ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ صاحب نہیں کرائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ فلاں بیمار ہو گیا. اچھا خدا نہ کرے ایسے لوگوں کا کچھ ہو جاتا ہے، وہ کہتے بھائی وہ فلاں کام نہیں کیا تھا میں نے اس لیے ہو. اللہ تعالیٰ پر اگر اعتماد ہو آدمی کا پھر کچھ بھی ہو جائے تو سمجھ لو کہ بھائی جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا. کسی شخص میں طاقت نہیں ہے نہ کسی کو بیمار کرنے کی، نہ کسی کو مارنے کی، نہ کسی کو زندہ کرنے کی، سوائے اللہ رب العزت. یہ عام طور پر جن کے عقائد کمزور ہوتے ہیں، تواہم پرست ہوتے ہیں، تو وہ بس چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے نا وہ اس گھر میں داخل ہوا کالا بکرا ذبح نہیں کیا تھا اس لیے جو ہے نا وہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، یا فلاں چیز ہم نے نہیں کی تھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. ان چیزوں سے بلا وجہ کی تواہم پرستی سے بچنا چاہیے آدمی کو. اور دین ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا بہت آسان اور سہولت والا ہے، آسانی کے ساتھ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو عام آدمی کو عمل کرنے میں مشکل پیش آئے، بہت سہولت کے ساتھ عمل ہو جائے. بلکہ دین پر عمل نہ کرنے میں مشکلات ہیں، یہ جتنے مشکلات ہیں اس لیے ہیں کہ ہم دین پر عمل نہیں کرتے، یا ہمیں دین کے بارے میں معلومات نہیں ہیں. اگر دین کے بارے میں صحیح معلومات ہوں تو پھر یہ مشکلات ہیں ہی نہیں ہمارے پاس، تو آسانی ہی آسانی ہے. مشکلات نہیں ہیں دین پر چلنے میں، تو آسانی آتی ہے. مشکل تو تب آتی ہے جب آدمی دین پر نہ چلے. بھائی آج جو لڑکیوں کی بچیوں کی شادی بیاہ نہیں ہو رہے اور دیگر معاملات ہیں، تو بتائیے دین پر نہ چلنے کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں دین پر چلنے کی وجہ سے؟ دین پر نہ چلنے کی وجہ سے آج جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا کہ صاحب وہ مہر 10 لاکھ کا ہو، اور صاحب اتنا جو ہے وہ جہیز ہو، اور اتنا کچھ معاملہ ہو، اور جو ہے وہ گھر بھی خرید کے دے، کار بھی خرید کے دے، اور ساری ضروریات زندگی بھی ہوں، اور سارے کے سارے معاملات پہلے سے طے کیے جاتے ہیں. تو یہ دین تھوڑی، دین تو اتنا آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ صاحب شادی کرنا چاہتے تھے، پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے. کہا کہ اچھا تمہارا مہر یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو قرآن پڑھا دینا. ایسا بھی ہوگی تو اتنی آسانیاں جہاں شریعت میں ہو ہم نے اس کو مشکل کر رکھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بعد میں یہ فرمایا کہ 10 درہم سے کم جو ہے وہ مہر نہیں ہونا چاہیے. تو 10 درہم سے کم کا مطلب یہ کم سے کم 500 روپے تو ہوں. اب اتنا تو ایسا ہے کہ ہر شخص کے پاس ہی ہوتا ہے تقریبا، اور باقی جتنی مشکلات ہیں وہ ہماری اپنی پیدا کرتا ہے. اب نہ لاکھوں روپے ہوں گے اور نہ نکاح اور شادی ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ عمریں لڑکوں کی بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. 30-40 سال کی عمریں ہو گئی تو بیچارہ کچھ کر بھی رہا ہے، اگر 10-15 ہزار بھی کما رہا تو کہہ رہا جی ابھی تو میں صحیح طور پر پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، میں پیروں پر کھڑا ہو جاؤں پھر کروں گا، اپنا گھر ہو جائے، اپنی گاڑی ہو، یہ ہو، تب جا کے پتہ نہیں اس وقت زندہ بھی رہے گا بےچارا، ایسے کما رہا ہی مر جائے. اللہ ہی جانتا ہے، اس کو پتہ ہے. اور اسی لیے گناہوں میں پھر انسان مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ عفت کا ذریعہ ہے نکاح، اور جب وقت پر نہیں ہوگا تو آدمی پھر گناہوں میں مبتلا ہوگا مختلف طریقوں سے. اس لیے ہمارا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے نکاح کر، اور پھر شریعت کے احکام پر عمل کر. اب اگر آدمی پاک دامنی بھی اختیار کر رہا ہے، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور بلا ضرورت جو ہے وہ ایسے مقامات اور محلات کی طرف بھی نہیں جا رہا جہاں آدمی گناہ مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو انشاءاللہ پھر بچ جائے. لیکن اب اگر ہم اپنی شریعت دین و شریعت کے مطابق عمل ہی نہ کریں اور احکام شریعت کو توڑتے رہیں تو پھر کسی وقت کہیں بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر کہ ہم گناہ میں مبتلا ہوں, گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری چیز. اس کو بار بار میں آج بھی کرتا رہتا ہوں کہ نفلی عبادات چاہے بہت زیادہ نہ کرے آدمی لیکن گناہوں سے بچتا رہے. انشاءاللہ تو اس پر کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے نفلی عبادت کیوں نہیں کی, لیکن خدا نہ کرے اگر گناہ کرتا رہا آدمی تو پھر اس پر بات پوچھ ہے. اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے قرآن مجید ہی میں اس کی تائید ہے, اس لیے اس واقعے کو میں یاد کرتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سوالات کرنے سے انسان کی مشکلات بڑھتی ہیں. قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے سورہ بقرہ میں گائے ذبح کرنے کا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس کے یہاں نرینہ اولاد نہیں تھی, ایک اس کی لڑکی تھی اور اس نے ایک بھتیجا اپنے یہاں پال رکھا تھا گھر, اس کو پالا پوسا تھا بڑا کیا. اس کی عمر کافی ہو گئی تھی اور لڑکا یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مرے تو اس کی دولت پر قبضہ کروں. چنانچہ کوئی نہ کوئی صورت وہ تلاش کرتا رہتا تھا کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ یہ مر جائے. آخر ایک دن اسے تہیہ کر لیا کہ چچا کو قتل کروں گا اور اس کی لڑکی سے ہی نکاح کروں گا تاکہ اس کی ساری دولت و جائیداد وہ بھی میرے ہاتھ میں آ جائے, اور ساتھ میں یہ بھی اس کی نیت تھی کہ اس کی لاش ایسی جگہ ڈالوں گا کہ جہاں پر لوگوں پر الزام لگا کر ان سے دیت بھی وصول کروں گا تو وہ مال بھی آ جائے. چنانچہ اس نے ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر دیا, اور قتل کر کے بنی اسرائیل جہاں رہتے تھے آج ایک جگہ تھی قلعے کی صورت میں, وہاں کے دروازے پر وہ لاش کو ڈال کے آ گئی اور پھر روتا پیٹا وہاں پہنچ گیا, اور وہاں جو قلعے میں لوگ رہتے تھے ان پر الزام لگایا کہ بھی میرے چچا کے قاتل نہیں لہٰذا مجھے دیت دیں. انہوں نے لاکھ کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا لیکن یہ روتا پیٹتا رہا جھوٹا. حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ گئے اور کہا کہ اس طریقے جواب کا پیٹا ہے لیکن ہم نے قتل نہیں کیا, لیکن اس کا بھتیجا جو ہے وہ جھوٹا الزام ہم پر لگا رہا ہے اور ہم سے دیت کا مطالبہ کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوئے کہ اللہ اس مسئلے کو حل فرما دیجئے, اس طرح یہ مسئلہ حل ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کر دو, اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا گوشت جو ہے وہ مقتول کے جسم سے لگاؤ گے تو مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے, معاملہ آسان حل ہو جائے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم ان اللہ یأمرکم, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کس بات کا, ان تذبحوا بقرۃ, یہ کہ تم ایک گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا, آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, ہم آپ کے پاس مسئلہ لائے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے ہمارا, قاتل کا پتہ چل جائے اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کر دو, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں کہ میں جاہل میں شمار ہوں, یعنی مذاق کرنا اور جھوٹ بولنا یہ تو جاہلوں کی بات, تو میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل شمار کیا جاؤں. مطلب یہ تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اب دیکھیے اصل بات یہ تھی کہ گائے کوئی سی بھی ذبح کر دیتے ہو, کوئی خاص گائے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی کہ فلاں گائے ہو, بلکہ یہ حکم ہے کہ کوئی گائے ذبح کر دو. لیکن اب انہوں نے کیونکہ ان کے دل میں اس حکم پر عمل کرنا تھا ہی نہیں, چاہتے نہیں تھے عمل کرنا, اس لیے کہنے لگے کہ قال ربنا ربک یبین لنا ما هی, کہنے لگے کہ ہمارے اپنے رب سے جو ہے وہ بات کر کے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کیسی ہونی چاہیے. قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوانم بین ذلك ففعلوا ما تؤمرون, کہا کہ وہ گائے, پھر جب انہوں نے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل جوان ہو بلکہ درمیانی ہو, یعنی بالکل بچپن کی حالت میں بھی نہ ہو اور بالکل بوڑھی بھی نہ ہو, بلکہ جوان ہو. یہ آپ نے علامت بتائی. تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی علامت نہیں, ایسی تو بہت ساری رائے, ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی. کچھ اور پوچھیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ کیسی ہو. کالو دلانا ربا کے بجلی لینا مال اون ہوا, اس کا رنگ کیسا ہو. قال انه يقول بقرة صفراء وخاطر لونها تسر الناظرين. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا رنگ زرد ہو, سونے کی طرح. خاطر لونها تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو اچھا لگ ایسا رنگ. تو پھر کہنے لگے قالوا ذولنا ربك يبين لنا ما هي, ابھی ہماری بات سمجھ میں آئی نہیں, پورے طور پر وضاحت نہیں ہوئی. جو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیے اس کی حقیقت کیا ہے, یعنی کس قسم کی گائے ہونی چاہیے. ان البقرۃ تشابہ علینا, یہ گائے تو ہم پر متشابہ ہو گئی, سمجھ میں نہیں آتی کیسی ہو. وانا ان شاء اللہ بکم, وانا ان شاء اللہ لمہتدون, اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. یعنی آپ ہمیں بتائیے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. یہ کہا کہ بھائی وہ گائے ایسی ہے کہ نہ تو کبھی حل میں دے دی گئی اور نہ کبھی اس کے ذریعے سے پانی سینچا گیا. کنویں کے اوپر بعض آپ نے دیکھا ہوگا بیل چلتے ہیں پانی نکالنے کے لیے, بعض دفعہ جو حل چلائے جاتے تھے کھیتی باڑی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہے کہ اس پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے بھائی, حل چلانے کی وجہ سے اس پر داغ پڑ جاتا ہے تو وہ بھی نہیں ہے, وہ کبھی حل جوتی ہی نہیں گئی. مسلمت صحیح سالم ہے, لاشیت افیہ اس پر کوئی داغ دھبا بھی نہیں. تو کہنے لگے قال لانا جیتا بلا, اب لائے ہو تم صحیح بات. فذبحوها, تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وما كانوا يفعلون, لیکن وہ ذبح کرنے والے تھے نہیں. اگر انشاءاللہ نہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو وہ کبھی ذبح نہ کر سکتے, پوچھتے ہی رہتے تھے سوالات. تو یہ دیکھیے ساری مشکلات پیش آئی کس لیے, سوالات کرتے رہے کیسی گائے ہو, ایسی ہو, چرن کیسا ہو, اور ابھی سمجھ میں نہیں آئی, اور بتائیے اور بتائیے, پوچھ پوچھ کے اپنے لیے مشکلات کری کر. اب جب یہ گائے کی حقیقت واضح ہو گئی اب تلاش میں نکلے. اب گائے ایسی کہاں ملے بھائی, بوڑھی بھی نہ ہو, بچی بھی نہ ہو, حل بھی نہ جوتی گئی ہو, داغ دھبے والی بھی نہ ہو, سفرا اور زرد رنگ کی اور سونے کے رنگ کی ہو. اب یہ علامت ہے, تلاش کرنے کے لیے جب نکلے تو کہیں گائے ملے گی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک گائے ہے جو ساری خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں. اللہ رب العزت بعض اوقات بعض واقعات سے کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. ایک لڑکے کے پاس یہ گائے تھی اس قسم کی, اور وہ لڑکا اپنے والدین کا فرما بردار تھا. اس کی فرما برداری کا ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک تاجر آئے, اس کے پاس ہیرے اور جواہرات تھے. اس نے اس لڑکے سے کہا کہ بھائی یہ ہیرا جو ہے 70,000 درہم کا ہے. تو اس لڑکے کو پسند آئے, کہا کہ ٹھہر جا, والد میرے سوئے ہوئے ہیں, تھوڑا انتظار کر یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائیں تو میں 70,000 کی بجائے 80,000 میں خریدوں گا. تو اس نے کہا کہ اگر تو ابھی خریدے تو میں 70,000 کی بجائے 60 میں دوں گا. اس نے کہا کہ تو انتظار کر, اگر تو نے انتظار کیا تو میں 80 میں خریدوں گا, اور یہ 50 پہ آ گیا کہ اگر تو ابھی لے لے تو 50 میں لے لے. یہاں تک کہ 30,000 درہم پر آیا کہ اگر ابھی لیتا ہے والد کا انتظار کیے بغیر تو میں تجھے 30,000 میں دینے کو تیار ہوں. اور وہ لاکھ سے چلا گیا کہ بھائی اگر تم انتظار کرو یہاں تک کہ میرے والد بیدار ہو جائے, میں ان کی نیند میں اور آرام میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا. تو وہ ناراض ہو گیا تاجر, اور ناراض ہو کے چلا گیا, لیکن اس نے پرواہ نہیں کی اور اپنے والد کو بیدار نہیں کیا. تو بہرحال یہ اس قسم کا فرما بردار اور انتہائی لائق لڑکا تھا اپنے باپ. ایک زمانہ آیا کہ پھر والد کا انتقال ہو گیا, جو ان کا کام تھا وہ بھی ختم ہو گیا, نتیجے تم بالکل مفلس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ گائے انہیں دے دی جس کو پال پوس کر اس نے بڑا کیا. اب موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچائے, تو اب یہ لوگ تلاش کرتے کرتے اس بچے کے پاس آئے. تو اس نے پھر بھی کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں, جو والدہ کہیں گے اس کے مطابق عمل کروں گا. تو والدہ نے بہرحال کہا کہ بھائی اس کے وزن کے برابر سونا اگر یہ دیں تو دے دیں. اب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اس گائے کی یہ گائے ہم سے دو لے لو تم اس کے بدلے میں. کہا کہ نہیں, تو اس کے وزن کے برابر سونا تولا گیا اور ان کو دیا گیا. اس طرح اللہ نے ان کو بھی فائدہ پہنچایا اور یہ لوگ اپنے سوالات کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہوئے. اس لیے شریعت کا حکم جب معلوم ہو تو بلا وجہ اس میں نیند میں اپنا نکالا جائے, اور جو حکم معلوم ہو اس کی حقیقت معلوم ہو تو اس کا عمل کرے. اس لیے بعض اوقات بہت سے سوالات جب آدمی کرتا ہے تو پریشانی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم یہ فائدہ ہے. تو بہرحال یہ میں نے واقعہ اس لیے سنا دیا تاکہ اس واقعے کی تائید ہو جائے. اب قرآن مجید میں دیکھیے ایک اور جگہ ایک آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, لوگوں پر حج فرض ہو گیا. کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا, جس کے پاس استطاعت ہو وہاں جانے کی. اب استطاعت میں ساری چیزیں شامل ہیں, اپنی اولاد کے لیے اخراجات بھی دے سکتا ہو, راستے کے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں اور وہاں تک پہنچنے کے اخراجات بھی ہوں, پھر وہاں جب جتنے عرصے رہے اپنے اخراجات خود برداشت کر سکتا ہو. یہ نہ ہو کہ یہاں سے تو چلا گیا وہاں بھیک مانگ رہا جا کے, اس سے منع فرمائے. تو یہ سب چیزیں اخراجات ہوں تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صاحب کہنے لگے کیا ہر سال؟ حکم تو اتنا تھا کہ بھائی جس کے پاس یہ سب کچھ مال ادھر ہو اس کے اوپر حج. تب ایک نے پوچھا کہ ہر سال فرض ہے؟ آپ نے غصے میں فرمایا کہ اس کو چپ کراؤ, اور بعد میں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا. تو کیا تم اس کی استطاعت رکھتے ہو؟ یہ ہر شخص اس کی استطاعت رکھ سکتا ہے. مطلب یہ تھا کہ بلا وجہ کے سوال نہ کرو, تم سے جتنی بات کہی جائے اس پر عمل کر لو. اب کہا کہ حج فرض ہے, جس کے بعد میں مال ہو حج کر لو, جو تم نے کر لیا حج فرض ادا ہو گیا. بس ہر سال کی بات کہی نہیں گئی اس لیے اس کی ضرورت بھی نہیں پوچھنی. تو بہرحال اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان چیزوں کو سمجھایا تاکہ ہم بلا ضرورت سوالات سے بچیں. جہاں ضرورت ہو احکام شریعت معلوم نہ ہو تو پھر پوچھنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن علت اور اسباب معلوم کرنے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب اس حکم کی کیا علت ہے. مثلا کوئی آدمی کسی آدمی کے عقل میں یہ بات آئے کہ فجر کی نماز تو دو رکعت ہے, ظہر چار رکعت ہے, عصر کی بھی چار رکعت ہے, اور اس کے عقل یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب صبح کا وقت بڑا فرصت والا ہوتا ہے, صبح میں چار ہونی چاہیے فرض, اور چاہے اللہ نے فجر میں 17 رکعتیں رکھ دیتے ہمارے لیے, لیکن اثر کا وقت بڑا مشغولیت کا وقت ہوتا ہے, اس وقت 4 فرض رکھ دیے, اس وقت 2 ہونے چاہیے. عقلی طور پر ہمارے جیسا آدمی ہو, کاروباری ذہن کا ہو, تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کاروبار میں وقت زیادہ ہو عبادت میں کم. اب اس کی علت کیا ہے, اس کے احکام کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, یہ بیکار کی بات ہے. اس قسم کے احکام اور علت کی طرف جانا یہ بری بات ہے. ارفانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا, ایک شخص نے جب اس طرح کی علتیں پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بھی ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں اس کا جواب دے دو تو میں تمہیں اس کی علت بتا دوں. یہ بتا دو اللہ نے تمہاری نہ یہاں لگائی پیچھے کیوں نہیں لگائی, نہ تمہاری منہ پر سامنے لگی ہوئی ہے پیچھے اللہ میاں نے کیوں نہیں لگائی گدی پہ لگا دیتے. اس کی اگر تمہیں حکمت کا پتہ ہے تو مجھے بتا دو, تم کو آدمی پیچھے دے بھی سکتا ہے. سب چپ ہو گیا. تو بات یہ کہ ہر کام کی حکمت معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, یہ محبت کی کمی کی دلیل ہے. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کیوں چڑھا کیے بغیر بات مان لیتا ہے. ارے جس سے محبت ہو کوئی کہہ دے 2 کلو سونا لا کے دے دے تو میں تجھ سے نکاح کروں گی, فوراً کوشش شروع کر دے گا. یہ نہیں کہے گا کہ معاف کر دو میرے پاس ہے نہیں, کہے گا بہت بہتر. فرحات جو ہے وہ شیری کے لیے نہریں کھود دیتا ہے دودھ کی, تو ایسا کام جو تصور میں نہیں آتا. لیکن ساری بات محبت کی ہے. از محبت تلخ شیریں سمت, محبت کی وجہ سے تلخ چیزیں بھی شیریں ہو جاتی ہیں, اور محبت نہ ہو تو شیریں چیزیں بھی بری لگتی, کڑوی لگنے لگتی. جس سے محبت نہ ہو اور وہ کسی کام کا کہہ دے تو وہ اس کو ٹال, اچھا بھائی دیکھیں گے جاؤ یار کام کرو. لیکن اگر کسی سے محبت ہو بالکل بالکل حاضر جناب, بالکل آپ فرمائیے کیا چاند تارے توڑ کے لا دوں. مانگ میں ستارے بھرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے, اگر اللہ سے محبت ہو اس کے رسول سے محبت ہو تو پھر ہم ہم تو ابھی تک اس عمل پر بھی حکم نہیں کر سکے کہ ہم اپنے چہرے کو سنتوں سے سجا دیں، اپنے تلوار کے پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیں، ہم تو اس پر بھی نہیں کر سکے. یہ بھی محبت کی کمی کی دلیل تو ہے نا. کیا وجہ ہے آپ؟ کوئی سا اسٹائل فلموں میں مشہور ہو جائے تو فوراً آدمی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ صاحب فلاں شخص کے بال ایسے ہیں اس لیے بال ایسے بنا لوں، اس کی کھال ایسی ہے اس کی جیسی کھال بنا لوں، وہ میک اپ ایسا کرتا ہے اس جیسا میک اپ کر لوں، چوٹیاں باندھنی شروع کر دی تو لوگوں نے چوٹیاں باندھنی شروع کر دی، یہ بھی ایک فیشن ہے. یہ نہیں پتا چلتا مرد ہے کیا عورت. میرے عزیز بھائیوں، ایک اس قسم کے لوگوں کے ہم نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہماری نظر میں ان سے ان گئے گزرے لوگوں سے بھی کم تر ہے. ارے کل پرسوں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے ہمارے حضرت کے پاس، میں خود تو وہاں موجود نہیں تھا لیکن مجھے کسی نے بتایا، 88 سال کی عمر ہے اس وقت ان کی، 88. تو اسی بات پر فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی نہیں آتے جب سنت پر عمل نہ ہو، اور اگر آ بھی جائے تو چہرہ ضرور پھیر لیں گے. تو ہم کس منہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے بات کریں قیامت کے لیے؟ آپ کے طریقوں کو ہم پیروں تلے کچل دیں اور ان طریقوں کو نہ اپنائیں. اور بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ عمل کر رہے ہیں لیکن دل تو نہیں دوڑ رہا ہے نا کسی کا، کچھ کہتے تو نہیں. اس کو فارسی کا جو شاعر نے واقعہ بیان کیا ہے، بار بار آپ نے سنا بھی ہوگا، اس سے قوت پیدا ہوتی ہے کہ صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی صاف کر رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ آگا ریش بھی طرح تھی کہ جناب آپ داڑھی کاٹتے ہیں؟ اس نے کہا ریش بھی تراشم لیکن دل کچہرا میں بھی تراشم. اس نے ہاں داڑھی چھیل لو دل تو نہیں توڑ رہے کسی کا. اس نے کہا چکھو دل رسول میں تراشی وہ گوئی کے دل کچرا نے بھی تراشم. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھیل رہا ہے اور کہتا ہے کسی کا دل نہیں چھیلتا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ جی سمجھ سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں کسی کا دل نہیں چھیلا. تو اس کو فوراً تنبہ ہوا، بہرحال مسلمان تھا. میں یہ بات اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں بھائی، کسی کی توہین یا تحقیر مقصود نہیں ہوتی، اس بات کو خوب سمجھ لیجیے. الحمدللہ اللہ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب جو تھوڑی بہت کوتاہی ہے اس کو دور کر لو، اللہ تعالیٰ سے طلب کر لو، ہمت نہیں ہے تو ہمت مانگ لو، دینے والے تو وہ ہیں. اس عمل کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ خدا نے کہا ہمارے دل میں کسی کی تحقیر، ہرگز نہیں. ہو سکتا اللہ کی نظر میں ہم سے بڑھ کر ہوں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن صرف توجہ دلانے کے لیے کہ ایک ظاہری جو خرابی اس کو بھی دور کر لو بھائی، پھر کیا ہی بات. باقی یہ بات کہ لوگوں کی کہ آپ لوگ یہ کہیں گے، لوگوں کے لوگ تو کہتے ہی رہیں گے کہ آپ کچھ نہیں کہتے، لوگ تو اب بھی کہیں گے تب بھی کہیں گے. اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا احمد لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کہ تم اپنے جسم کے کباب بنا کر لوگوں کو کھلا دو، ارے لوگ کھانے کے بعد پھر بھی کہیں گے، کوئی کہے گا نمک کم ہے، کوئی کہے گا مرچ کم، تو یہ نہیں دیکھے گا تم نے اپنے کباب بنا کے پیش کر دیے. اس لیے لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوتے ہم سے، تو اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرو. تو بہرحال اس شخص کے دل پر اس بات کا اثر ہوا اور اس نے کہا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرحبا جانے جا ہم راز کر دی. اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو نے آج میری آنکھیں کھول دی. میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہی نہیں ہے، لیکن واقعی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے اس پر زخمی ہوتا ہو. اس کے بعد سے اس نے توبہ کر. اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ، آپ کے طریقوں کے مطابق چلنے کی کوشش کرو، چاہے اس پر کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ آتی ہوں. اور تکلیفیں تو بھائی آنے والی آ کر رہے گی، جن سے انشاءاللہ سنت طریقے پر چلنے سے تکلیفیں ختم ہوتی ہیں. باقی اگر کوئی آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ درجات کو بعض اوقات بلند فرماتے ہیں، لیکن دعا مت کرو اس کی کہ ہم اس طریقے سے ہمارا درجہ بلند ہو کہ ہمیں تکلیف پہنچے، کیونکہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو مت، لیکن خدا نہ کرے اگر مبتلا ہو جاؤ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہو، انشاءاللہ مصیبتیں خود تم سے منہ موڑ لیں گی. مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کیا آسان ہو گئی. بعض اوقات مشکلیں انسان پر آتی رہتی ہیں تو اس کے لیے مشکل ہی نہیں ہوتی. ابھی دور مت جائیے، ہمارے یہاں ایک جو ہے وہ عزیزہ آئی ہوئی تھی، چار سے بلکہ سب کی بات بدھ کی بات، اس بدھ کی بات ان کی ایک بچی تھی، دو چار سال کی تین سال کی. اس نے اپنے کان میں شیشہ ہوتا ہے نا کپڑوں میں لگا ہوا تھا گول والا, وہ اپنے کان میں ڈال لیا. اچھا اس وقت گھر میں تھی نہیں اس کی والدہ. مجھے بڑی فکر ہوئی, میں نے کہا شیشے جیسی چیز ہے اور خدا نہ کرے کان میں نقصان پہنچ جائے تو بچی کا معاملہ ہے. میں اس کو لے کر ایک جگہ گیا ڈاکٹر کے پاس. اس کو پہلے تو وہ نظر نہیں آیا, بعد میں اس نے آلے سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں ہے تو بہت ڈیپ میں ہے اور یہ خطرناک بات ہے, اس کو جو ہے آپ کسی بڑے ہسپتال میں لے جائیں. میں خیر ایک ہسپتال میں لے گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بچ چکا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ختم ہسپتال بند ہو گیا اور ڈاکٹر بھی نہیں ہے اور آلات بھی نہیں ہے اس قسم کے. خیر کہا کہ دوسری جگہ لے جاؤ, اباجی شہید میں لے جاؤ. میں اباجی لے گیا, وہاں مشکل سے پوچھتا پاچھتا ایک جگہ پر پہنچا ڈپارٹمنٹ میں اوپر کے. تو وہاں آپ کو تو پتہ ہی سرکاری محکموں کا حال, بڑی مشکل سے تو وہ دیکھنے پر تیار ہوا. اور جب اس نے دیکھا تو اس کے بعد کہا کہ جی وہ ایک پرچی لے کے کہا کہ فلاں ٹیسٹ کرا کے لے آئیے اور وہ کل رپورٹ ملے گی, پرسوں آپ لے آئیے. میں نے کہا بھائی کل تو مسافر سفر پہ جا رہے ہیں. تو اس نے کہا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ پرسوں آ جائیں ورنہ وہیں کرا لیں, کوئی ایسی بات نہیں. خیر میں تقریباً اس معاملے میں 3 سے 4 گھنٹے میرے لگ گئے اور بعد میں واپس آیا, سوچا کہ چلو یہیں کسی اسپیشلسٹ کو شام کو دکھائیں گے, لوگ بیٹھتے ہیں شام. اثر کے وقت جو ہے اس کی والدہ آ گئی. تو میں نے گھر میں کہلوایا کہ بھائی اس طرح بچی نے کر لیا ہے. تو گھر میں سے مجھے کہا کہ بھائی وہ تو نہ پریشان ہوئی نہ کچھ, نہ کا کوئی بات نہیں, یہ تو کرتی رہتی ہے ایسا. یہ کرتی رہتی ہے ایسا, اس نے پہلی دفعہ تھوڑی تو کبھی کاغذ گھسا لیتی ہے, کبھی چوڑی ٹوٹی وہ گھسا لیتی ہے کئی چیزیں. اور اس نے کہا کہ پتلی تھی وہ لا دو چمتی. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شیشہ میرے ہاتھ میں تھا. ڈاکٹر نے جس نے کہا تھا یہ ٹیسٹ کرا لو وہ ٹیسٹ کرا لو, شاید 2-3 ہزار روپے تو خرچ کرا ہی دیتا وہ میرے. تو اس نے وہ معمولی سے وہ کیا اور نکال لیا. تو اس پہ کہا میں نے کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر پیاسا ہو گئی, جو رات دن جو ہے وہ ان چیزوں پر گزرتا رہتا ہے اس کے لیے سہولت ہو جاتی ہوگا تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. جس کو پہلی پہلی, مجھے تو پہلی پہلی مرتبہ پڑی, میرے لیے تو وہ بڑی مشکل. لیکن جس کو ماں کو ماں کے سامنے چونکہ اس کی زندگی ہے اور وہ یہ بچے کرتے رہتے ہیں ایسے کام, تو یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آدمی پریشان ہو جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر ڈرا دیتے ہیں, نتیجہ یہ کہ وہ چھوٹا سا معاملہ بہت بڑا معاملہ بن جاتا ہے. اس لیے بھائی دین پر چلنا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. ہمت سے کام لو, شیر نر بنو, گیدڑ مت بنو. اللہ تعالیٰ نے نر پیدا کیا ہے, نر بن کر دکھاؤ. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ شیطان کو شکیس دے دو, اپنے اوپر مت سوار ہونے دو, شیر بن کر شیطان پر سوار ہو جاؤ. ہاں کبھی وہ تم پہ بھی سوار ہونے کی کوشش کرے گا تو کبھی کبھی ہو جائے, کوئی بات نہیں. کبھی وہ گرا دے, کبھی تو گرا دے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ گرا دے, کبھی تو گرا دے. تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وہ حاوی ہو جائے گا, مساوس بھی ڈالے گا, شیطانی حربے بھی استعمال کرے گا, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی تو تم بھی پٹکو اس کو, کبھی تو اس کو شکست دو اور کہو کہ نہیں اپنے رب کا حکم مانوں گا میں, اور چاہے خوشی ملے یا غم ملے اس کی میں پرواہ نہیں کرتا, اللہ اور رسول کے جو احکام ہیں میں بس ان پر اپنی جان دے دوں گا, لیکن ان کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. انشاءاللہ کر کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دیں گے. اور اگر ہمت ابھی پیدا نہیں ہو رہی یا جو ہے وہ دل تو چاہتا ہے ایسا کرنے کو لیکن اپنے ماحول سے آدمی جو ہے اس کی وجہ سے مجبور ہے, تب بھی پریشان مت ہو, اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا روز مانگ لیا کرو کہ اللہ میں عمل تو کرنا چاہتا ہوں اپنے ماحول سے پریشان. بعض لوگوں کی بیویاں تیار نہیں ہوتی, جس دن تم نے یہ کام کیا نا بس مجھے طلاق دے دیے, تیرے ساتھ میں نے رہنا ہی. اور بعض وقت آدمی کی خود اپنی بھی ہوتی ہے کچھ کوتاہی. بہرحال جو بھی معاملہ ہو اللہ سے مدد ضرور مانگو, یہ راستہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا ہے کہ اللہ نے ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے, یعنی ہم جو نیکی کر رہے ہیں گے ہم ہماری طاقت سے نہیں, اور نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت, مگر الا باللہ العلی العظیم آپ کی طاقت. آپ ہمیں ہمت عطا فرمائیں گے, آپ ہماری مدد فرمائیں گے, تو ہم نمازیں بھی پڑھیں گے, ہم روزے بھی کریں گے, ہم دین کا کام بھی کریں گے, آپ مدد فرمائیں گے. ہم تو ارادے کرتے ہیں لیکن ہمارا ارادہ صبح کچھ ہوتا ہے, شام میں کچھ ہوتا ہے, آج کچھ ہوتا ہے کل کچھ ہوتا ہے, ہم کیا ہمارے ارادے کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی میری اور سب مسلمانوں کی مدد کر. الحمد للہ. اور آپ کے بتائیے سر آپ السلام علیہ رسول سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے لیے احکام شریعت پر عمل کرنا آسان فرما دے. اے اللہ دین پر عمل کرنا آسان فرما دے. جو مشکلات اس راستے میں ان کو دور فرما دے. اے اللہ جو لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن اپنے ماحول کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر وہ چل نہیں پاتے, اپنے فضل سے ہمت عطا فرما, طاقت عطا فرما, قوت عطا فرما. اے اللہ دلوں کو قوی فرما دیجیے, توفیق اطاعت عطا فرمائیے. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے ایک دوست ایک حادثے کا شکار ہو گئے جس میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے. اور اپنے پیچھے مرحوم اپنے بچے بھی چھوڑ کے گئیں, شوہر بھی ہے اور وہ بھی زخمی ہیں سارے اس وقت. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد سے احتیاط فرما دے, مکمل صحت عطا فرما دے, پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دے. اور ہمارے عزیزوں میں سے, رشتے داروں میں سے, احباب اور دوستوں میں سے جو بھی بیمار ہیں, اے اللہ سب کو صحت عطا فرما دے. ہمارے ڈاکٹر حبیب الحق صاحب آج انہیں دل کا دورہ پڑا, دعا فرمائے اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما دے. اسی طریقے سے ایک اور صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرما دے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. یا اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, اپنے جیسوں کے آگے ہمیں ذلیل نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے سوا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ مانگیں تو تجھ سے مانگیں, طلب کریں تو تجھ سے طلب کریں, یہ سر جھکائیں تو تیرے آگے جھکائیں. اے ہمارے خالق و مالک ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے, ہمارے مصائب کو دور فرما دے, ہماری جائز حاجتوں اور مرادوں کو پورا فرما دے, ہماری جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ جو بچیاں بچے گھروں میں ہیں, اے اللہ رشتے نہیں آتے جوڑ کے اپنے فضل سے, اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجیے. اے اللہ لڑکیوں کو لڑکے جوڑ کے عطا فرما دیجیے اور لڑکوں کو لڑکیاں جوڑ کے عطا فرما دیجیے, آپس کی محبتیں بھی عطا فرمائیے. اور جو بچیاں اپنے گھروں پر چلی گئیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی سکھ کی زندگی عطا فرما, خوشحالی کی زندگی عطا فرما, عافیت والی زندگی عطا فرما, آپس کی محبتیں عطا فرما. اے اللہ جو جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ جن کی اولاد نرینہ نہیں آپ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دیجیے, صالح عطا فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ بعض لوگ اپنے کاروبار کی طرف سے اور معاش کی طرف سے پریشان ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ وہ ہم سے, اے اللہ بہت سی دعاؤں کے لیے ہم سے کہتے ہیں, آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کی لاج رکھ لیجیے, ہماری لاج رکھ لیجیے, ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لیجیے. اور یا اللہ ان کی معاشی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. ہمارے یہاں بہت سے احباب جو آنے والے ہیں, بیٹھنے والے ہیں, مشکلات کی میں گرفتار ہیں. دعا فرمائے اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے, آسان فرما دے, بلکہ مشکلات کو ختم ہی فرما دے اور عافیت کی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6376081.